ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، مالک روز مکافات راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، گلزار سادت بہاولپور کے مسلمانوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، آج 25 ستمبر 1994 کا یہ عظیم شان پروگرام جو ناموس صحابہ کانفرنس کے عنوان پر یہاں جمع ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ڈویژن بھر سے آئے ہوئے سپاہ صحابہ کے کارکن جمع ہیں، اس میں چند لمحے پہلے مولانا محمد اعظم طارق صاحب کا فاضلانہ خطاب آپ نے سنا۔ میں بھی انشاءاللہ ناموس صحابہ کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ آج کے دور میں، آج کے حالات پر سب سے بڑا کام، سب سے اہم عنوان، سب سے اہم مصروفیت، سب سے اہم ذمہ داری ناموس صحابہ کے تحفظ کی ذمہ داری ہے، ناموس صحابہ کے تحفظ کی تحریک چل رہی ہے، ناموس صحابہ کا تحفظ ہر کلمہ گو پر فرض ہے۔ یہ ساتھی جو ادھر کھڑے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ سامنے آ جائیں، سب لوگ سامنے آئیں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھک تو نہیں ہے آپ؟ اگر تھک گئے ہیں تو دعا کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیان مکمل ہو؟ آپ کے لیے تیار ہے؟
نعرہ تکبیر،
رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، میں منتظمین سے یہ کہوں گا کہ مغرب کی نماز کے بعد، چونکہ آج کل جلسوں کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ان باتوں کا آپ خیال کیا کریں کہ 12 بجے سے پہلے جلسہ ختم ہو جائے، زیادہ وقت غیر ضروری باتوں میں ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ جب ایک آئین اور دستور اور حکم آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ جلسہ جلدی سے جلدی ختم کریں، تو 12 بجے سے آگے اگر جلسہ جائے تو میں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمارے احکام کی کوئی پیروی نہیں کی۔ اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہی دعا کراؤں اور بات ختم کروں، لیکن چونکہ آپ بہت دور سے تشریف لائے ہیں اور آپ نے ہزاروں کی تعداد میں یہاں شرکت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے اپنی باتیں عرض کروں اور اپنے مشن پر اور موجودہ حالات پر تبصرہ کروں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انتہائی صبر و تحمل سے اور توجہ سے تشریف رکھیں. میں انشاءاللہ بہت جلدی اجازت چاہوں گا، چونکہ 12 بجے کے بعد جلسہ کرنا یہ ہمارے اصول اور دستور کی خلاف ورزی ہے. جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں تقریر کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ناموس صحابہ کا تحفظ اتنی بڑی ذمہ داری کیوں ہے؟ کیا ناموس صحابہ کا تحفظ ناموس رسالت کے تحفظ سے بھی اہم ہے؟ ناموس صحابہ کا تحفظ کیا خدا کی شریعت سے بھی زیادہ اہم ہے؟ ناموس صحابہ کا تحفظ کیا قرآن سے بھی زیادہ اہم ہے؟ ناموس صحابہ کا تحفظ کیا پیغمبر کے سارے دین سے اہم ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آج کے دور میں جتنی اہمیت ناموس صحابہ کے تحفظ کی ہے، اتنی اہمیت کسی اور عنوان کی شاید نہ ہو. اس لیے کہ ناموس صحابہ کا تحفظ حقیقت میں اسلام کا تحفظ ہے. ناموس صحابہ کا تحفظ حقیقت میں شریعت محمدی کا تحفظ ہے. ناموس صحابہ کا تحفظ حقیقت میں ناموس رسالت کا تحفظ ہے. ناموس صحابہ کا تحفظ حقیقت میں پیغمبر کے سارے دین کا تحفظ ہے. ہم ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے اپنے قائد حق نواز جھنگوی شہید کو قبر میں اتار چکے ہیں. ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے 100 سے زیادہ جوانوں کو قبر میں اتار چکے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں فرق کیوں نہیں آیا؟ ہم ڈر کے گھر میں بیٹھ کیوں نہیں گئے؟ راکٹ لانچوں کے باوجود آدم تارک کے ایمان میں خلل کیوں نہیں آیا؟ شہادتوں کے باوجود کوئی آدمی گھر میں جا کر کیوں نہیں بیٹھا؟ اس پر آپ غور کریں، ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم لوارث نہیں ہیں، ہم بچوں سے محروم نہیں ہیں، ہم بیویوں سے جدا نہیں ہیں، ہم ضروریات سے علیحدہ نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ ناموس صحابہ کا تحفظ کرنے کے لیے ہم لاشوں کی پرواہ نہیں کرتے. ناموس صحابہ کا تحفظ کرنے کے لیے راکٹ لانچروں کی پرواہ نہیں کرتے. ناموس صحابہ کا تحفظ کرنے کے لیے ہم کسی اور دکھ کو خاطر میں نہیں لاتے. پاکستان کی بڑی بڑی جیلیں میرے کارکنوں کی دعاؤں سے آباد ہیں. پاکستان کی بڑی بڑی جیلوں میں جھنگوی کے پروانے سلاخوں کے نیچے، سلاخوں کے پیچھے سزائے موت اور کار کوٹھڑیوں میں ایمان لے کر کھڑے ہیں. اور جب میں جیلوں میں ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں، ان جیلوں میں ہماری جوانیاں جل جائیں یا سڑ جائیں، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اس حقیقت سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے یہ حقیقت آشکار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا دکھ ہے، وہ کون سا درد ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جو دن رات ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، شہادتوں کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں فرق نہیں ڈالتی، لاشوں کو دیکھ کر ہم پیچھے نہیں ہٹتے، بہتا ہوا خون دیکھ کر ہمارے ایمان میں ایمان کی حرارت ختم نہیں ہوتی، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے لوگ، ہمارے جوان تنگ نہیں ہوتے، وہ کون سا درد ہے؟ کس لیے نبی سے صحابہ کے تحفظ کے لیے چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، پارکوں میں سپاہی ایسا واقع، بچہ بچہ کیوں کھڑا ہے؟ آؤ بریلویوں، دیوبندیوں، آل حدیثوں، مولویوں، پیروں، چودھریوں، سرداروں، خانوں، پنجابی بلوچیوں، بلوچوں، پنجابیوں، پختونوں، سندھیوں، ہمارے درد کو سنو، ہماری پریشانیوں کو سنو، تم اپنے لسانی جھگڑوں میں پڑے ہو، تم اپنی زبان کے جھگڑوں میں پڑے ہو، تم اپنے حقوق کی بات کرتے ہو، کلرکوں تم تنخواہوں پہ لڑتے ہو، اور مزدوروں کی انجمنوں کے لوگوں تم اپنے تنخواہ اور بونسوں پہ جھگڑتے ہو، آؤ ہمارا درد بھی سنو، ہم بونسوں پہ نہیں جھگڑتے، ہم تنخواہوں پہ نہیں جھگڑتے، ہم پیسے پہ نہیں جھگڑتے، ہم بسوں اور کرایوں پہ نہیں جھگڑتے، ہم مزدوریوں اور ملازم پہ نہیں جھگڑتے، ہم کسی تعویذ پہ نہیں لڑتے، ہم کسی بات پہ نہیں لڑتے، ہم پیسے پہ نہیں لڑتے، ہم دولت پہ نہیں لڑتے، آؤ ہماری جنگ سنو، ہماری لڑائی سنو، ہمارا اختلاف سنو، وہ درد سنو جس درد نے ہماری نیندوں کو اڑا رکھا ہے، جس درد نے لاشوں کو گلیوں میں بکھیر رکھا ہے، جس درد نے جیل کو آباد کر رکھا ہے، جس درد نے بیوہ عورتوں کو سہارا بخشا ہے، جس درد نے یتیم بچوں کو آسرا دیا ہے، جس درد نے نیندیں اڑا دی ہیں، جس درد نے راکٹ لانچروں کی گونج کو بھی مات کر ڈالا ہے، آ میرا وہ درد تو سو،
اکنواز کا دوسرا نام، استقبال کا سر پر اکنواز کا دوسرا نام،
ایک واقعہ عرض کر کے میں گفتگو کا آغاز کروں گا، اس واقعہ کو سہارا بنا کر میں اپنی بات کو کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 1400 سال پہلے تاجدار رسالت بدر کے میدان میں کھڑے، 14 صدیاں بیت گئیں، ایسے ہیں جیسے وہ واقعہ کل ہی پیش آیا ہے۔ میں نے مدینہ منورہ کے سفر میں اس مرتبہ اس واقعہ پہ غور کیا، اس جگہ پہ غور کیا، اس میدان پہ غور کیا، تو معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ کے اس چوٹی پہ تاجدار رسالت کھڑے ہیں اور آج بھی دنیا کو وہی حکم دے رہے ہیں جس کی تجگی نے مشام جان کو معطر کر رکھا۔ میرے بھائیو، دنیا کا سب سے بڑا سردار میدان بدر میں پہاڑ پہ رونق افروز ہے، رات کا وقت ہے، ابھی دشمن میدان جنگ میں نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر کھڑے ہیں، ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا اے ساتھ میرے خیمے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، میں محمد آج اسی خیمے میں رات گزاروں گا اور تم نیچے آرام کرنا، ابھی دشمن کی فوج ہی آئی، 313 صحابہ پیغمبر کے ساتھ، یہ وہی لشکر ہے جس کے بارے میں حفیظ جلندری نے کہا تھا یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا.
تاج و تخت ختم نبوت.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا ایسا میرے خیمے میں بغیر اجازت کے کوئی نہیں آ سکتا، لیکن میری امت کا ایک انسان ہے جس کو آج کی رات بغیر اجازت آنے کی، بغیر اجازت کے بھی داخلے کی اجازت ہے کہ جو داخلہ مانگے، اجازت مانگے بغیر اس خیمے میں آ سکتا ہے. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو تاجدار رسالت نے فرمایا وہ صدیق اکبر ہے. توجہ میری طرف کریں، آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی تقریر کو اس واقعہ کی بنیاد پر بیان کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں میرے بھائیوں، دنیا کا سردار اس خیمے میں، جس خیمے کی چھت نہ ہو اسے عربی میں عریش کہتے ہیں. حضور اس عریش میں تھے اور وہاں کیا کوئی چٹائی نہیں تھی، کوئی قالین نہیں تھا، کوئی ایئر کنڈیشن خیمہ نہیں تھا. سخت گرمیاں تھیں، رمضان کا مہینہ تھا، 16 رمضان تھی، آگ جل رہی تھی، دھوپ کی تپش تھی، پتھر گرم تھے. دنیا کا سردار ان پتھروں پہ سر رکھ کے سجدے پڑا تھا. دنیا کا سردار پتھروں پہ سر رکھ کے سجدے میں پڑا تھا اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے اجازت تھی تو میں آدھی رات کے وقت اس خیمے میں گیا، میں نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار سجدے میں ہے. میں نے کہا حضور نماز میں ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر گیا، میں نے دیکھا حضور پھر سجدے میں ہے. فرمایا جب تہجد کا وقت ہوا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ میں نے کہا حضور اب بھی سجدے میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روح کب سے انصر سے پرواز نہ کر گئی ہو، دنیا سے رسول اللہ چلے نہ گئے ہو. میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاند کی چاندنی ہے اور چاند کی چاندنی میں دنیا کا سرار سجدے میں ہے، اور پیغمبر کی حالت ایسی تو میں نے کبھی زندگی میں نہ دیکھی تھی. پیغمبر کو تڑپتے ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا. رسول اللہ کو روتے ہوئے میں نے کبھی ایسے نہ دیکھا تھا کہ پیغمبر پتھر پہ سر رکھ کے، پتھر پہ. مسلمانوں کوئی چٹائی تھی، کوئی بستر نہ تھا، کوئی قالین نہ تھا، خشک پتھر. رات کا وقت ہے، دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح جو پتھر تھے وہ رات کی تاریکی میں بھی ٹھنڈے کہاں ہوئے ہوں گے. دنیا کے سردار نے اپنا سر اس پتھر پہ رکھا، اس پتھر پہ. توجہ فرمائے، کون سا پتھر؟ وہ پتھر جو بدر کا پتھر تھا. پتھر تو عام پتھر تھا لیکن سر تو محمد مصطفیٰ کا تھا. سر تو وہ تھا جو معراج کی رات عرش پہ گیا تھا. سر تو وہ تھا جس سر پہ قرآن اترا تھا. سر تو وہ تھا جس کا تذکرہ قرآن نے وضحا کہہ کر کیا تھا. سر تو وہ تھا جس کی زلفوں کی قسم قرآن نے کھائی تھی. وہ سر کہاں پڑا تھا؟ پتھر پہ پڑا تھا، فرش خاک پہ پڑا تھا، اور پیغمبر کی پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی تھی. رسول اللہ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، توجہ فرمائیں، پیغمبر سجدے میں تھے، ابو بکر نقشہ کھینچتے ہیں کہ نبی سجدے میں تھے اور نبی نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی ہے اور پیغمبر کے آنسوؤں سے وہ پتھر تر ہو گئے ہیں. پیغمبر یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سر پتھر پہ رکھا ہوا ہے، اور سر رکھ کے تاجہ رسالت نے فرمایا اللہم اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبۃ فی الارض. اے اللہ آج محمد اپنے سر نبوت کو ان پتھروں پہ رکھ کے تیرے دروازے پہ دعائی دیتا ہوں کہ اللہ یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ صحابہ محمد کی کمائی ہے. توجہ ہے آپ کی، بات سمجھ میں آئی ہے؟ حضور نے فرمایا اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ صحابہ تیری کمائی ہے. کیسے کمائی ہے؟ توجہ کریں، حضور نے یہ بھی فرمایا ہوگا کہ اے اللہ میں مکے کی گلیوں میں تھا، مجھے پتھر لوگ مارتے تھے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے لوگوں نے دھکے دیے، انہوں نے سینے سے لگایا، مجھے لوگوں نے مارا تھا،
انہوں نے سینے سے لگایا، اے اللہ انہیں تپتی ریت پہ لٹایا گیا تھا، انہوں نے تیرا دامن نہیں چھوڑا، انہیں انگاروں پہ لٹایا گیا تھا، تیرا دامن نہیں چھوڑا، ان کے ٹکڑے کیے گئے تھے، تیرا دامن نہیں چھوڑا، ان کی ماں سمیہ کے تو ٹکڑے کر دیے گئے تھے، تیرا دامن نہیں چھوڑا۔ آج میں محمد ان صحابہ کو اپنی مائی کے طور پر تیرے دروازے پہ پیش کر رہا ہوں۔ ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض، اے اللہ اگر ان صحابہ کو تو نے کل کو 1000 دشمن کے مقابلے میں ہلاک کر ڈالا، وہ 1000 ہے، یہ 313 ہے، وہ طاقت میں 3 گنا بڑے ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ پہلے فرشتوں کی آمد کا کوئی پتہ نہ تھا کہ جنگ ہوتی کیسے ہے، مدد آتی کیسے ہے، یہ پہلی جنگ ہے۔ ان تہلک ہذہ العصابہ اگر آج تم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، لا توبت فی الارض، زمین پہ تیری پوجا نہیں ہوگی، زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی، زمین پہ تیرا نام نہیں ہوگا۔ توجہ کر، بہاولپور کے مسلمان، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ان تہلک نہیں، اگر تم نے مجھے ہلاک کر ڈالا تو تیرا دین نہیں رہے گا۔ کہا کیا؟ اگر ابو بکر نہ رہا تیرا دین نہیں رہے گا، اگر عمر نہ رہا تیرا دین نہیں رہے گا، اگر عثمان نہ رہا تیرا دین نہیں رہے گا، اگر علی نہ رہا تیرا دین نہیں رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ باقی ہے تو قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہے ایمان باقی ہے، صحابہ باقی ہے شریعت باقی ہے، صحابہ باقی ہے دین باقی ہے۔ صحابہ باقی نہ ہو نہ ایمان بچتا ہے نہ قرآن بچتا ہے۔ میرے بھائی، میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ آئی ہے سمجھ میں؟ 14 صدیوں پہلے تاجدار رسالت نے جو بات سجدے میں کہی تھی کہ اے اللہ دین کو باقی رکھنا ہے تو صحابہ کو باقی رکھ، صحابہ کو
باقی رکھ،
دین کو باقی رکھنا ہے تو صحابہ کو
باقی رکھ،
شریعت کو باقی رکھنا ہے تو صحابہ کو باقی رکھ۔ آج جو درد مجھے سونے نہیں دیتا وہ یہی تو درد ہے کہ ایران کا ریڈیو کہتا ہے کہ ابو بکر کافر ہے، عمر کافر ہے، عثمان کافر ہے، خمینی نے کہا صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ وہ درد ہے۔ اگر اس پر میں خاموش ہو گیا تو میرا قرآن کیسے بچے گا، میرا دین کیسے بچے گا، میرے محمد کی شریعت کیسے بچے گی، میرے پیغمبر کا دین کیسے بچے گا؟ آؤ مسلمانوں، تم اپنی عزتوں کو بچاتے ہو، میں نبی کا دین بچانا چاہتا ہوں۔ تم اپنی عورت کی عزت بچاتے ہو، ذات کی عزت بچاتے ہو، دکان کی عزت بچاتے ہو، اپنی برادری کی عزت بچاتے ہو۔ میں برادری کی عزت کے لیے نہیں آیا، میں برادریوں کے لیے نہیں آیا، میں دکانوں کی عزت کے لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ ایران سے وہ کتاب چھپی ہے جس کتاب میں لکھا کہ عمر زندیق تھا، جس میں لکھا عثمان بدکماش تھا، جس میں لکھا ابو ہریرہ سے بڑا قصاب کوئی نہیں، جس میں لکھا معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں پایا، جس میں لکھا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، 3 آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ وہ درد ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتا۔ اس درد کی وجہ سے میرے بھائیوں، بھی کیا کرتے ہو، چھوڑ دو،
کافر کافر
کافر
کافر۔
میرے بھائیوں، آج ایران کے پھیرے، آج ایران کا یہ لٹریچر موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے۔ صدر پاکستان فاروق لغائی کو وہ لٹریچر میں دکھا چکا ہوں، غلام اسحاق خان کو دکھا چکا ہوں، نواز شریف کو دکھا چکا ہوں۔ اس لٹریچر پر کیسے خاموش ہو جائیں، اس لٹریچر پر کیسے چپ کر جائیں؟ یہ تو ناموس صحابہ کے تحفظ کا مسئلہ ہے، ناموس صحابہ کے تحفظ کا اعلان میں نے تو نہیں کیا، یہ اعلان تو بدر کے میدان میں میرے پیغمبر نے کیا ہے، اور پیغمبر نے بھی کسی حکومت کے سامنے نہیں کیا، پروردگار کے سامنے کیا ہے، اور کہا یہ تھا کہ اللہ میں سجدے میں نبوت کا سر رکھ کے کہتا ہوں کہ ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض، اگر تو چاہتا ہے مجھے سجدے کیے جائیں تو ابو بکر کو باقی رکھ۔
نعرہ تکبیر، شان سیدنا ابو بکر صدیق، شان سیدنا عمر فاروق، شان عثمان غنی،
صحابہ دوسرا نام.
مجھے بتاؤ مسلمانوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار سنا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں؟ سنا ہے؟ اس میں کسی کو شبہ ہے؟ یہ رحمت للعالمین تھے کہ ایک کافرہ عورت کافرہ پیغمبر کے چہرے پر غلاظت کے ڈھیر ڈالتی ہے یا نہیں؟ کافرہ عورت. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ عورت ایک دن بیمار ہو گئی تو حضور نے پوچھا آج غلاظت کا ڈھیر نہیں ڈالا گیا، تو پتا چلا وہ بیمار ہے، تو میرا پیغمبر اس بیمار عورت کی عیادت کے لیے گیا. گیا یا نہیں گیا؟ سنا ہے آپ نے واقعہ کہ حضور اس عورت کی عیادت کے لیے گئے، اور جب عیادت کے لیے گئے تو اس نے آنکھ کھولی تو اس کے لڑکے نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا جو قدموں پہ کھڑا تھا. بوڑھی عورت ششتر اور پریشان ہو گئی کہ میں روزانہ اس نبوت والے چہرے پر غلاظت ڈالتی ہوں، دو دن غلاظت نہیں ڈالی تو یہ عیادت کرنے آیا. تو کسی نے کہا اے محمد، یہ تو غلاظت ڈالتی تھی، تو عیادت کو آئے ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس نے اپنا کام کیا، میں نے اپنا کام کیا. یہ رحمت ہے کہ ایک کافرہ عورت جو غلاظت ڈالتی ہے میرے پیغمبر اس کی عیادت کو گئے. لیکن جب صحابہ کے دشمن کا سوال آیا، صحابہ کے دشمن کا، تو میرے پیغمبر کیا فرمایا؟ سنو، حضور نے فرمایا سیأتی قوم ان قریب، ایک قوم ہے یقال لہم الرفضہ، اسے رافضی کہا جائے گا، یسبون اصحابی، وہ میرے صحابہ کو گالی دیں گے. تو پیغمبر نے فرمایا الا خبردار، فلا تآکلوہم، ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی نہ پینا، ولا تناکحوہم، ان کے نکاح میں شریک نہ ہونا، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، ولا تصلوا علیہم، ان کا جنازہ نہ پڑھنا، ولا تتبعوا جنازتہم، ان کے جنازوں میں شریک ہونا. 14 صدیوں پہلے وہ پیغمبر جو ایک کافرہ عورت کی عیادت کرنے گیا تھا، رحمت کا تقاضا تھا، لیکن جب ابو بکر عمر کی عزت کا سوال آیا تو ابو بکر کے دشمن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں اس کا نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ نکاح میں شرکت کی اجازت ہے، نہ کھانا پینے کی اجازت ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ درد ہے جو مجھے دن رات سونے نہیں دیتا، اس لیے کہ رحمت للعالمین پیغمبر مشرکہ عورت کے دروازے پہ عیادت کے لیے گیا، لیکن صحابہ دشمن کے لیے اس پیغمبر نے کوئی نرمی نہیں کی. آج خمینی اسے چلے ابو بکر کو کافر لکھے، حکومت کی بنیاد پر لکھے، کتابیں چھپتے ہیں، تو آج تو مجھے فیصلہ کر کے بتا کیا مجھے اس کے لیے نرمی کرنی چاہیے؟ جب رحمت للعالمین پیغمبر نرمی نہیں کرتا، میں ابو بکر کے دشمن کے لیے نرمی کیسے کروں؟ مجھے آپ بتائیں، یہ کتابیں چھپتی رہیں، یہ لٹریچر چھپتا رہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، یہ ناموس صحابہ بل گیا، یہ ناموس صحابہ بل حقیقت میں ان کتابوں کے خلاف یلغار ہے. یہ یلغار قائم رہنی چاہیے، یہ بند جانی چاہیے؟ ہے توجہ آپ کی؟ یلغار قائم ہونی رہی چاہیے کہ بند ہونی چاہیے؟ بھئی یلغار ہونی چاہیے، جو کہتے ہیں یلغار ہونی چاہیے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ. حکمرانوں، ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی ابو بکر کے دشمن کے ساتھ ہے. تم راستے میں آؤ گے تو یہ رکاوٹ ہم دور کر دیں گے، اور اگر تم رکاوٹ نہیں بنو گے تو ہماری تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی صحابہ کے دشمن کے ساتھ. مجھے آپ بتا سکتے ہو کہ مولانا آدم طارق پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس حملے کا ایک ملزم پکڑا گیا، ایک، اس ملزم نے جس کا نام منظر عباس ہے، توجہ کیجئے، اس ملزم نے انکشاف کیا کہ 80 لاکھ کا قرضہ، جو زراعت کا قرضہ کئی سالوں سے ہم پر تھا، وہ ہمیں انہی پیسوں سے ادا کیا جو پیسے آدم طارق کو قتل کرنے کے لیے ہمیں ملے. وہ قرضہ 80 لاکھ ادا ہوا، 1 کروڑ روپیہ اس قتل، 1 کروڑ روپیہ اس قتل کا پیش بھی ملا، مشہد کے اندر ہوٹل ان کے نام ہوا، 2 کروڑ وہاں جا کر ملنا تھا، یہ بدماشی نہیں ہے؟ کیا جرم ہے اعظم طارق کا کہ اس نے ناموسِ صحابہ کا بل پیش کیا؟ یہ جرم ہے؟ اس جرم کی وجہ سے اس کے قتل کا منصوبہ ایران کی حکومت بناتی ہے، ایران کو کمرانہ ہو، ملا باقر مجلسی کی روحانی اولاد، سن اگر پاکستان میں اعظم طارق کو کچھ ہوا یا اعظم طارق کو تمہارے لوگوں نے قتل کر ڈالا، آج بہاول پور کی سرزمین پہ میرا اعلان شو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس راستے میں مارا جاؤں، میری لاش کے ٹکڑے بھی فضائے آسمانی میں بکھیر دیے جائیں، لیکن بہاول پور کے جوانوں سنو، میری نصیحت سنو، میری وصیت سنو، اگر مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ ہو اور اس میں ان کو شہید کر دیا جائے تو میں تمہیں حکم دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک شیعہ لیڈر بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، ہاتھ کھڑا کر، ٹھہرے ٹھہرو ٹھہرو، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ دونوں ہاتھ، اور بے نعرے نہیں لگاؤ، نعرے بند کرو، ٹھہرو، نعرے نہیں، ٹھہرو بھائی، 1 منٹ میں ابھی بات ختم نہیں ہوئی، نعرے کوئی لگائے، ٹھہرے بھائی، ٹھہرو، بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائے، ایک لمحے میں بیٹھ جائے، ایک لمحے میں بیٹھتا ہے، ایک لمحے میں جو صحابہ کا عاشق بیٹھ جائے، ایک لمحے میں، توجہ ہے آپ کی؟ بھائی کیا بات ہے، بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی پہ، بیٹھ جائے، توجہ کر، اگر مولانا اعظم طارق کو کچھ ہوا مجھے بتاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ گے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ میری بات پہ توجہ کرو، نعرہ نہیں کسی نے لگانا، میں آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں، حلف دو گے؟ اگر مولانا اعظم طارق کو شیعہ نے شہید کر ڈالا، یاد رکھو پاکستان میں ایک شیعہ لیڈر بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس کے لیے ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ ٹھہرو اور ٹھہرو، ہاتھ کھڑا رکھو، ہاتھ کھڑا رکھو، کلمہ طیبہ پڑھو، محمد رسول، اگر مولانا اعظم طارق کو شیعہ نے قتل کر ڈالا تو کوئی شیعہ لیڈر اس ملک میں ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہماری زندگی جاتی ہے چلی آئے، ہم جو کچھ ہم سے ہوگا ہم کر گزریں گے، متحد کی اولاد کو وہاں داخل کر دیں گے جہاں سے باقر مجلس سے جنم دیا تھا۔ لبیک 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 لبیک، پاک کے فرمان پہ، فاروقی کے اعلان پہ، پاک کے فرمان پہ، پاک کے اعلان پہ، سبیل ہونا سبیل ہونا سبیل ہونا سبیل ہونا سبیل ہونا سبیل ہونا۔ ایک امام مہدی کا نام لے کر تم نے مولانا اعظم طارق کا انعام مقرر کیا، بدماشو تمہیں ابو بکر کے خلاف لکھی ہوئی کتابیں یاد نہیں؟ فاروق اعظم کو تیرے باپ خمینی نے کافر لکھا وہ یاد نہیں؟ غلام حسین نجفی نے عثمان غنی کو کے بارے میں لکھا کہ پیغمبر کی مردہ بیٹی کے ساتھ عثمان غنی نے ہم بستری کی، یہ بدماشی جا گئی، بلند آواز سے لعنت کرو،
Let's be pelada.
رہنے والے کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. تم چلاؤ راکٹ, تم چلاؤ توپے, تم چلاؤ لانچر, تم چلاؤ سٹین گنے, تم چلاؤ گولیاں, ہمارے پاس اتنے سر ہیں, اتنی سینگ ہے کہ گولیاں ختم ہو جائیں گی, دیوانوں کا عزم ختم نہیں ہوگا. لیکن شیعہ یاد رکھو, جو زیادتی کرو گے ہماری منزل قریب آئے گی. ہماری منزل, تم نے حق نواز جھنگوی کو شہید کر کے نہیں دیکھا؟ جب حق نواز آئے گا نہیں, آ گیا انقلاب, آیا نہیں آیا. آج جب میرا قائد شہید ہوا تھا 350 یونٹ تھے سپاہی صحابہ کے, اور آج 14,000 یونٹ ہیں. انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ میں قائد جب دنیا میں تھا ہر گلی سے شیعہ کے کفر کی آواز نہیں آئی تھی, لیکن اس کے خون کی مہک نے وہ رنگ دکھایا کہ آج کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہی نہیں بلکہ فجی آئلینڈ کے اس جزیرے میں جہاں سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے وہاں بھی میں نے شیعہ کے کفر کا اعلان سنا. اور کیلیفورنیا امریکہ کی ریاست میں سیکرامنٹو اور لوڈائی بڑے شہر ہیں سان فرانسسکو امریکہ میں, جب وہاں مسلمانوں کی گاڑیوں میں سفر کیا تو میں نے جس گاڑی میں سفر کیا وہاں مجھے جھنگل کی کیسٹ چلتی ہوئی نظر آئی. کہاں سیکرامنٹو ہے؟ ایران کی حکومت کے ایک چیلے نے امریکہ میں اعلان کیا کہ ہم سپاہی صحابہ یہاں نہیں بننے دیں گے. میں نے کہا میں جھنگلی کا نام لینا ہوں گا اگر سپاہی صحابہ نہیں بنے گی. ہم نے نیو یارک میں سپاہی صحابہ قائم کی اور 50 ریاستیں ہیں امریکہ کی. انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہوگی جہاں جھنگوی کا پیغام نہیں پہنچے گا. انشاءاللہ تم نے ایک جھنگوی کو شہید کیا, یہاں تو لاکھوں جھنگویوں نے جنم لیا. تم جو کاروائی بھی کرو گے ہمیں منظور ہے, آؤ کرو. مجھے شہید کرنا چاہتے ہو کوئی پرواہ نہیں, جب ایک آدمی کی زندگی اس کام پہ وقف ہے تو اس کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کو ذبح کرنے سے یہ ہوگا کہ اگر میری نیت میں اخلاص ہوا تو خون میرا رنگ ضرور لا جائے. ٹھیک ہے, اگر آدم تارک کا خون بھایا گیا تو رنگ لائے گا. شیو اب تم کہتے ہو ہمیں کافر کہا جاتا ہے جلسوں میں, تم کوئی کاروائی کرو. اگر تمہارے گھروں کی دیواریں تمہیں کافر نہ کہیں تو مجھے فاروقی نہ کہنا. اگر اللہ نے میری زندگی بخشی ایک ایٹمی دھماکہ سپاہی صحابہ ان قریب کرنے والی, اور وہ ایٹمی دھماکہ جب آئے گا خوشخبری میں آج آپ کو دے رہا ہوں, اور انکشاف کچھ عرصہ کے بعد کروں گا, چند دنوں کے بعد انکشاف ہوگا کہ جب وہ دھماکہ سپاہی صحابہ کرے گی تو دنیا کے تمام ملکوں سے سپاہی شیعہ کے کفر کی آواز آئے گی. تمام ملکوں, 180 ملک ہیں دنیا میں جن میں ہاون اسلامی ملک ہے, ہر ملک سے شیعہ کے کفر کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. وہ دھماکہ تو ہونے دے انشاءاللہ, اور اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے, بارود جمع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, سامان جمع, اور انشاءاللہ وہ دھماکہ ہوگا. تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جاؤ گے کہ جی سپاہی صحابہ ہمیں کافر کہتی ہے, تو ڈپٹی کمشنر کہے وہ کیا کہتی ہے میں بھی کہتا ہوں. ایسا ہوگا, اگر اللہ نے میری زندگی رکھی تو انشاءاللہ ایسا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر ہم شہید ہو گئے اور ایسا ہو گیا تو یہ سودا سستا ہے گا نہیں, ٹھیک ہے. میرے بھائیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران سے ابو بکر عمر کے خلاف لٹریچر آئے اور مجھے کہو کہ تم شیعہ کو کچھ نہ کہو، ایسا نہیں ہوگا. اگر آج پاکستان کی حکومت بہاولپور کا ڈی آئی جی کمشنر، ایس پی اور ڈی سی کہے کہ تم شیعہ کے بارے میں یہ تلخ لہجہ کیوں اختیار کر دو، تو میں اس کے سامنے کہوں گا کہ میں یہ تلخ لہجہ چھوڑتا ہوں، میری ایک شرط ہے. اس شرط کو تم شیعہ سے منواؤ. شرط یہ ہے کہ ایران کی حکومت اعلان کرے کہ ابو بکر و عمر کے خلاف ہم آئندہ لٹریچر نہیں شائع کریں گے، اور پاکستان اور ایران سے جو لٹریچر چھپا اسے چوک میں آگ لگائیں، اور صحاب کے خلاف لٹریچر پر انٹرنیشنل سطح پر ایران کی حکومت توبہ کرے، معافی مانگے اور کہے کہ کلمے کو تبدیل ہم نہیں کریں گے، قرآن کی تحریف کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، ابو بکر و عمر کو کافر نہیں کہیں گے. یہ شرطیں مانو ہم شیعہ کے کفر کا نعرہ چھوڑ دیں گے، شیعہ کے خلاف یہ تلخ لہجہ چھوڑ دیں گے. لیکن اگر ایک پمفلٹ بھی اور ایک اشتہار بھی اس قسم کا چھپتا رہے گا، سپاہی صحابہ کا ایک ایک بچہ زبا ہو جائے گا، اس کے خون کے ایک ایک قطرے سے کافر کافر شیعہ کی آواز آئے.
حق نواز سے، حق نواز سے
بہاولپور کے مسلمانوں، ہماری کسی سے کوئی ذاتی جنگ نہیں، کوئی ذاتی لڑائی نہیں. مسلم لیگ والے کہے پیپل پارٹی ملک کی دشمن، اور پیپل پارٹی کہے نواز شریف ملک کا دشمن، اس سے ملک کا امن نہیں خراب ہوتا. میں کہتا ہوں ابو بکر کو کافر کہنے والا کافر ہے تو امن خراب ہو گیا. تمہارے امن کا یہ حل سب ہے؟ تم امن کو کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے امن صحابہ کرام کی جوتی سے باندھ رکھا ہے. صحابہ کی غلامی ہوگی، تبرع بند ہوگا، کلمے کی تحریف ختم ہوگی، قرآن کی تحریف کا عقیدہ ختم ہوگا، تو ہم یہ لہجہ چھوڑ دیں گے. لیکن اگر لاہور سے غلام حسین نجفی کتابوں پر کتابیں چھاپے اور خمینی کا لٹریچر پاکستان میں تقسیم ہوتا رہے، ایران کی پوری حکومت الٹی لٹک جائے اور بے نظیر سپاہی صحابہ پر پردی بھی لگا دے، تب بھی شیعہ کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایران کی حکومت نے بڑے پاپڑ ویلے، یہاں بریلوی دیوبندی لڑائی کرانے کے لیے ایک شیعہ کا نیا ایڈیشن شائع کیا. شیعہ کا نیا ایڈیشن کو جانتے ہو؟ ایک شیعہ کا نیا ایڈیشن بھی قائم ہے پاکستان، نہیں جانتے؟ جو نام سنیوں کا لے کر سپاہ صحابہ پر، انی کے نام پر کہ لڑاؤ، جھنڈا حق نواز کا لگا ہوا ہے، اس کو اتارے یہ ایڈیشن، شیعہ نہ اتارے یہ. باہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش، شیعہ تم جس لاس میں بھی آؤ میں تمہیں پہچانتا ہوں. بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش، من اندازے قدت را می شناسم. آؤ تم جس لباس میں آؤ، تم سنیت کے پردے میں آؤ، تب بھی میں باقر مجلسی اور ابن سبا کی اولاد کو پہچانوں گا. تم نے بڑی کوشش کی کہ اس ملک میں بریلوی دیوبندی لڑائی ہو جائے. سپاہی صحابہ تمہاری چاپ کو بہت خوب سمجھتی. ابھی پچھلے ہفتے میں لاہور میں تھا، 25 بریلوی علماء جن میں استاد العلماء مولانا شمس الزمان قادری، بہت بڑے بریلوی عالم شیخ الحدیث، انہوں نے آ کر کہا کہ جو کچھ ہو جائے، ہم پر جتنا مرضی نظرہ کوئی گرائے، ہم آج کے بعد سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں. اہل سنت کا اتحاد قائم رہے گا. اور تم دیکھو گے کہ ایسی کمیٹیاں ہر شہر میں بنیں گی، ہر علاقے میں بنیں گی۔ ہم ایجنٹوں کو خوب سمجھتے ہیں کہ کس لباس میں آتے ہیں، سمجھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے افسوس ہے ملتان میں مولانا سلطان محمود یا پر اور قاری صادق انور پر جو پولیس نے تشدد کیا شرمناک، اور ان کے ساتھیوں پر تشدد۔ انتظامیہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تم 26 ستمبر کا مظاہرہ کینسل کر دو، ہم آدمیوں کو رہا کر دیں، ہم مظاہرہ کینسل کر دیں۔ لیکن جب کینسلیشن کا اعلان آیا تو اگلے دن انتظامیہ نے کہا کہ ان کو رہا کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ آرڈر جاری کیا، اور دوبارہ آرڈر کے ساتھ احتجاجی مظاہرے کا دوبارہ اعلان ہوا، اور یہ اس کا اشتہار چھپ چکا ہے، اور اب یہ مظاہرہ 29 ستمبر کو ہوگا۔ کب ہوگا؟ اور انشاءاللہ اس کی قیادت میں خود کروں گا اور مولانا اعظم طارق کریں گے انشاءاللہ، اور ظہر کے بعد یہ چوک گھنٹہ گھر میں ہوگا، اور اسی دن وہاں نواز شریف کا احتجاجی مظاہرہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یا مظاہرہ ان کا ہوگا یا ہمارا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دونوں مل گئے تو اکٹھا ہی ہوگا، اگر دونوں اکٹھے ہو گئے تو پھر اکٹھا ہوگا، اور اگر اس وقت بھی بات نہ بنی تو پھر ہم اور کام کریں، پھر ہم گرفتاریوں کا آغاز کریں۔ کیا کریں گے؟ ہر ہفتے وہاں گرفتاری ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر اب تم کہتے ہیں جی پنجاب حکومت نہیں مانتی، کون سا پنجاب حکومت کا افسر نہیں مانتا؟ ہمیں تو لاؤ۔ وٹو کہتا ہے مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں، کون سا افسر کہتا ہے میں رہا نہیں کرتا؟ تمہیں ہمارے کارکنوں کو رہا کرنا پڑے گا، اور تشدد تو تم نے ہمارے علماء پر کیا، اس کا مزہ تمہیں چکھایا جائے گا۔ ہم احتجاج کریں گے، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وہاں جیلن میں سپاہی صحابہ متحدہ عرب امارات کے صدر مولانا محمد صدیق ہزاروی کا نکاح تھا، میں نے اور مولانا اعظم طارق نے وہ نکاح پڑھانا تھا، وہاں کے ڈی سی نے کہا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ ہم نے کہا جی ہم نے تو صرف نکاح پڑھانا ہے، انہوں نے کہا جی آپ کے لڑکوں نے ساتھ جلسہ بھی رکھا ہے۔ میں نے کہا اگر تھوڑا سا جلسہ ہو بھی گیا تو کیا ہے؟ وہ کہا اچھا چلو آپ آ جائیں۔ ایسے جھوٹ بولا۔ جب ہم وہاں پہنچے دریائے جیلم کے کنارے پر تو پولیس نے ہمیں حراست میں لے لیا۔ میں نے کہا نکاح رہنے دو۔ کہنے لگے نکاح نکو کی کوئی بات نہیں، اوپر کی حکومت نہیں مانتی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ سپاہی صحابہ نے کر دیا اس سے بہتر تھا کہ میں استعفیٰ دے کر گھر چلا جاؤں۔ میں نے کہا اس سے بھی بہتر حش تمہارا ہوگا، آئندہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے 45 آدمی تو ابھی بھی وہاں جیل میں ہیں، لیکن جیل سے کچھ نہیں ہوتا۔ سپاہی صحابہ ہتھکڑیوں کا زیور پہننا جانتی ہے اور جیلوں کو آباد کرنا جانتی ہے۔ اور ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ملک محمد اسحاق ایک ہمارا شیر ہے، شیر سپاہی صحابہ رحیم یار خان کے صدر، ان کی رہائی میں بڑے بڑے افسروں نے رکاوٹیں ڈالی، لیکن ملک اسحاق کے ایمان کی حرارت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔
ملک محمد اسحاق کو، ملک اسحاق کو، ملک اسحاق کو سلام کرو، حیا کرو،
حکمرانوں ملک صاحب تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اور اگر ملک صاحب اور جیلن کے ساتھیوں کو اور ملتان کے علماء کو
اور دریا خان کے میرے کارکنوں
اگر رہا نہ کیا گیا اور ان پر تشدد اور ظلم کا سلسلہ روا رہا گیا تو میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے اور اپنے دونوں نمائندوں کو میں واپس بلا کر اپوزیشن کی صفوں میں کھڑا کر دوں گا انشاءاللہ. پھر میچ وٹو کے ساتھ ہمارا ہوگا, پیپل پارٹی پیچھے ہوگی آگے ہم ہوں گے, مسلم لیگ پیچھے ہوگی آگے ہم ہوں گے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھو, اگر ہمارا تمہارے ساتھ تعاون ہے تو اپنے قرض کے لیے ہے, کرسی کے لیے نہیں. اگر دو ایم پی تمہارے ساتھ ہیں تو کرسی کے لیے نہیں, اپنے قرض کے لیے. اور اگر تم اپنے کاج کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے, یہ بات یاد رکھیں. اور اگر ناموس صحابہ بل پیپل پارٹی کی حکومت نے مسترد کر دیا تو سپاہ صحابہ تحریک نجات میں شامل ہو جائے گی, ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر بے مسترد ہو گیا تو پیپل پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہیے یا نہیں چاہیے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ ٹرین کراچی سے چلی پشاور پہنچ گئی پھر اس وقت تک نہیں پہنچے گی جب تک حکومت نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہمارا ساتھ دو گے, سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے. اور اگر ناموس صحابہ بل منظور نہ ہوا, یاد رکھیں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں, ہم سب سے پہلے اب ہمارا اگلا مرحلہ یہ ساتویں کانفرنس ہے, آٹھویں کانفرنس تیرا غازی خان میں 29 کو عشاء کے بعد ہوگی, مگر کے بعد ہوگی 29 کو. اس کے بعد سپاہی صحابہ ناموس صحابہ سیمینار منعقد کرے گی پورے ملک میں. ٹھہرو نہیں ٹھہرے, دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. بیٹھ جائے, ایک منٹ میں بیٹھ جائے, کیا ہو گیا تمہیں, ایک لمحے میں بیٹھے. بھائی ملتان مظاہرے کے لیے جاؤ گے 29 تاریخ کو, دوہر کے بعد شریک ہو گئے, اور سیمیناروں کے بعد سپاہی صحابہ کروانے ناموس صحابہ چلائے گی اور اسلام آباد میں دھرم مارے گی, گراؤ کرے گی. اس میں ہمارا ساتھ دو گے, چلو گے ساتھ, جو چلیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں. وہاں